ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी .com की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله تبارك وتعالى نے اہل علم کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علماء کے متعلق فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم ومن اخذه اخذ بحسن مآخره کہ حضرات علماء حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جانشین اور ان کے وارث ہیں. کس چیز میں وارث ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء نے اپنی وراثت میں روپے پیسے نہیں چھوڑے بلکہ علم چھوڑا. ومن اخذہ اخذ بحسن مآخره، جو آدمی علم حاصل کرتا ہے بہت بڑی دولت کما رہا ہے. علم خود بہت بڑی گویا دولت ہے وہ حاصل کر رہا ہے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ میراث ہے. قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے قرآن کے اور کتاب اللہ کے علوم کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں کے اندر سے چنا. گویا اہل علم کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں ہی میں سے منتخب فرماتے ہیں. ویسے اس آیت کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مصداق جو ہے امت محمدیہ ہے، اور امت محمدیہ کے علماء براہ راست اس کا مصداق ہے، اور پوری امت علماء کے واسطے سے اس کا مصداق بنتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے الذین اصطفینا، لفظ اصطفاء یعنی منتخب کرنا چننا، یہ لفظ یہاں استعمال کیا. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو حضرات انبیاء اور ملائکہ کے لیے استعمال کیا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بعض فرشتوں کو اپنا پیغام اپنے نبیوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں، اور لوگوں میں سے بھی بعض لوگوں کو یعنی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پیغام اپنے دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے چنتے ہیں. استفاء، استفاء کا لفظ قرآن میں انبیاء اور ملائکہ کے لیے استعمال کیا گیا. اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ فاطر کی ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا میں امت محمدیہ کے لیے استعمال کیا ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام اہل علم کو عطا فرمایا. اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے علوم میں شغل عطا فرمایا، یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ کوئی دوسری سعادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بہت بڑی سعادت ہے. وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو علم دین عطا کیا جائے اس کو خیر کثیر دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، مَن یرید اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیرن کے تنوین تعظیم کے لیے ہے یا تقصیر کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ خیر عظیم یا خیر کثیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم عطا فرماتے ہیں. بہرحال علم دین کے ساتھ ہم سب کو اللہ نے جو نسبت عطا فرمائی اور اس میں لگایا علم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ نے اپنی اپنی جگہوں سے چن چن کر کے یہاں بھیجا آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ اتنا ہی نہیں کہ وہاں سے یہاں پہنچایا، بلکہ یہاں مدرسے میں آپ کے لیے ہر طرح کے انتظامات، مادی اور جو ہے علمی طرح کے، یعنی آپ کے قیام کا انتظام ہے، یہاں پر بہترین کمرے ہیں، آپ کی ساری ضرورتیں کھانے پینے کی، رہنے کی، روشنی کا انتظام ہے، بیت الخلاء کا انتظام ہے، غسل خانے کا انتظام ہے. بہت سے طلباء اس مجمع میں وہ ہوں گے جن کے گھروں پر بیت الخلاء ہی نہیں ہے، ان کو قضاء حاجت کے لیے اپنے گھر جاتے ہیں تو جنگل میں جانا پڑتا ہے، یا ایسے عمدہ قسم کے غسل خانے نہیں جو یہاں مدرسے میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کمرے بھی آر سی سی کے بنائے ہوئے. بہت سے وہ ہوں گے جن کے مکانات کچے ہیں، ایسے عمدہ کمرے جس میں آپ رہتے ہیں بہت سو کو میسر نہیں. اللہ تعالیٰ نے علم دین کی نسبت سے آپ کے لیے سارے انتظامات کر دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے کتابوں کا انتظام کیا، روشنی کا انتظام کیا، اساتذہ کا انتظام کیا، سارے گویا آپ کی تمام ضرورتوں کو اللہ کی طرف سے مہیا کر دیا گیا، اور آپ کو گویا علم حاصل کرنے کے لیے فارغ کر دیا، یعنی گویا آپ اپنی سب صلاحیتوں کو اور اپنے تمام اوقات کو حصول علم کے لیے استعمال کیجیے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نعمتان مقبول فیما کثیر من الناس، الصحت والفراغ. فرصت، موقع، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارا موقع عطا فرما دیا. آج عمر کی بڑی منزل میں پہنچ کر بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ذرا کچھ علم دین حاصل کریں، ہم کو موقع ملتا ہم مدرسے میں داخلہ لیتے، لیکن اب دوسری ذمہ داریاں ایسی آ چکی ہیں کہ نہ مدرسے میں داخلہ لے سکتے ہیں، نہ علم دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے فارغ کر دیا، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اللہ کی ان ساری نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے، لئن شکرتم لازیدنکم، باری تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، قدر دانی کرو گے. جس مقصد کے لیے وہ نعمتیں دی ہیں، اس مقصد میں ان نعمتوں کو استعمال کرو گے، یعنی گویا علم حاصل کرنے کے لیے ان ساری چیزوں سے آپ فائدہ اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ ہوگا وعدے کا، اور اس کا وعدہ ہے. اور بھلے ہی کفر تم ان عذاب الشدید، اور اگر ناشکری کی، ناقدری کی، جس مقصد کے لیے اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا، استعمال تو کرتے رہے لیکن وہ علم حاصل نہیں کیا، بس اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں لگا دیا، تو پھر ان عذاب الشدید، بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں میری گرفت، میرا عذاب بڑا سخت ہے. یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ حصول علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں عطا فرمایا. آپ بتائیے کہ آپ کو یہ جو راحتیں ملتی کیوں ملتی ہیں؟ آپ نے فارم داخلہ بھرا اور اس میں آپ نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اسی ارادے کے اظہار پر آپ کو داخلہ دیا گیا، اور جو علم دین آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے ساری سہولتیں آپ کے لیے مہیا کی گئی. یہ جتنے بھی خرچے ہو رہے ہیں، مصارف ہو رہے ہیں، لوگ جو دے رہے ہیں وہ اسی نسبت پر دے رہے ہیں. میں آپ کے یہاں سے جو چندہ کرنے والے جاتے ہیں، لوگوں سے تعاون حاصل کرنے والے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں 800-900 ہزار طلبا ہیں جو علم دین حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے آپ ہمارا تعاون کرو. تو گویا اسی نسبت پر آپ کو یہ سب دیا جا رہا ہے. اب اگر آپ فائدہ تو اٹھائیں ان ساری سہولتوں سے، لیکن علم حاصل کرنے میں محنت نہ کریں، تو یہ تو آپ کی طرف سے ایک طرح کی خیانت ہو جائے گی. اس کو تطفیف سے تعبیر کیا گیا ہے، وَيْلٌ المتففین، تدفیف اصل تو کہتے ہیں کم ناپ کر کے یا تول کر کے دینا، کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپنے اور تولنے میں کمی کرتے ہیں، الذین تعالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے اپنا حق لینے کا وقت آتا ہے تو پورے پورا وصول کرتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ، اور جب لوگوں کو ناپ کر کے یا تول کر کے ان کا حق دینے کا وقت آتا ہے تو وَإِذَا كَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کم کر کے دیتے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا ان کو یہی ہے نا، کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ بہت بڑے دن یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگی اور ان سے سوال ہوگا، اللہ کی یہ ساری نعمتیں جو اسی نسبت پر ہمیں دی گئی ہیں وہاں باقاعدہ سوال ہوگا، اس لیے ہم جس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں اب اس کا حق ادا کرنا ہے کہ پوری محنت کریں، اپنی ساری صلاحیتوں کو حصول علم دین کے اندر استعمال کریں اور اپنی محنتوں کو اس میں لگا لیں، کسی دوسری چیز کی طرف بالکل توجہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کا پورا دھیان اپنے سبق میں اپنے علم کے حاصل کرنے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ایک پورا طبقہ ہے، دیکھو علم دین جو ہے یہ دین کے احکام و دین کی علم دین کی یہ نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک طبقتن طبقتن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا صحابہ کے طبقے نے، صحابہ سے حاصل کیا تابعین نے، تابعین سے حاصل کیا تبع تابعین نے، ان کے بعد والوں نے، اسی طرح ہر زمانے میں جو ہے ہر طبقہ بعد والا طبقہ اگلے طبقے سے اس علم کو حاصل کرتے کرتے اب آپ اور ہماری باری آئی ہے، آپ کے اساتذہ نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا، اب آپ کو اللہ نے چنا ہے کہ آپ اس علم کو اپنے اساتذہ سے لیجئے اور آنے والی جو پیڑھی ہے نسل ہے اس تک پہنچائیے، اب خدا نہ خواستہ آپ نے اس کے حصول میں کوتاہی کر دی، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ علم کیا ہوگا، ضائع ہو جائے گا، آپ کی اکیلی ذات کا نقصان نہیں ہے، پورے دین کا نقصان ہے، پورے دین کا بقا اور پورے دین کی حفاظت اسی میں ہے کہ یہ جو طبقہ در طبقہ یہ سلسلہ جاری ہے وہ باقی رہنا چاہیے، بیچ میں کوئی خلا نہ ہو، اس میں کچھ کمی نہ ہو، اگر ہم دھیان نہیں دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا طبقہ خدا نہ خواستہ علم سے محروم رہا، ہم نے اپنے اساتذہ سے وہ باتیں نہیں سیکھی جو ہمارے اساتذہ نے اپنے اساتذہ سے سیکھی تھی، جب ہم نے نہیں سیکھی تو پھر آنے والے طبقے کو آنے والی نسل کو ہم کیسے پہنچا پائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ دین کا یہ سلسلہ کیا ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا، اس لیے ضرورت ہے آپ کے نہ محنت نہ کرنے سے دھیان نہ دینے سے صرف آپ کی اکیلی ذات کا نقصان نہیں ہے بلکہ پورے دین کا نقصان ہے، اس لیے اس کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے، خوب محنت کرو، خوب محنت کرو، 24 گھنٹے اس میں لگے رہو، من طلب فی من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو علم طلب کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں، آپ اللہ کے راستے حضور کے برائے راست، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا آپ اللہ کے راستے میں، آپ کا اللہ کے راستے میں ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کی صراحت فرما دی کس نے، دوسرے کام میں تو لوگ بولتے رہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسی صریح دلیل حدیث کی ہے نہیں جس سے وہ یوں کہہ سکیں کہ یہ اللہ کے راستے میں، آپ کے پاس تو صریح دلیل لیکن کب تک، حتی یرجع، یہاں تک علم حاصل کر کے گھر واپس لوٹیں، اور آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا اونچا، ان الملائکۃ لترزو باجنحتہا لطالب العلم رزم بما یصنع، فرشتے اپنے پر طالب علم کے سامنے بچھا دیتے ہیں اس کام سے خوش ہو کر جو وہ کر رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے علم حاصل کرنے والے عمل سے فرشتے اتنے خوش ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اللہ کے یہاں کتنا اونچا مقام ہے، تو بہرحال یہ بہت اونچا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. آپ کو چاہیے کہ اپنے اس مقام کی جو ہے رفعت اور عظمت کا جو ہے لحاظ کرتے ہوئے خوب محنت اور توجہ سے پڑھیں اور علم حاصل کرنے کا اہتمام کریں. اور وہ ایسی چیز جو علم کی راہ میں رکاوٹ ہو اس سے اپنے آپ کو بچائیے. دیکھو علم کی راہ میں رکاوٹ چار چیزیں ہیں, آج کل تو اسی کو بتانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی رکاوٹ جو ہے وہ معصیت, گناہ. گناہ جب کرتا ہے تو گناہ کرنے والے کو اللہ کے دین کا علم ملتا نہیں. آپ نے وہ شعر پڑھا ہوگا امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا, شکوت الی وکیل سوء حفظی واوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لحاصی. میں نے اپنے استاد حضرت وکی, بڑے محدث تھے, ان سے فریاد کی, شکایت کی اپنے حافظے کی کمی کی, تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ یہ جو ہے واوصانی الی ترک المعاصی. انہوں نے مجھے تاکید کی گناہ چھوڑو تو کیوں, اس لیے کہ علم اللہ کا ایک نور ہے اور گنہگار کو یہ نور دیا نہیں جاتا. تو گویا علم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہو کیا ہے, گناہ. ہر قسم کے گناہ, آپ کو اپنے آپ کو ہر تمام گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے. آج کل ہمارا طبقہ طلبہ, اہل علم کا طبقہ دین گناہوں میں مبتلا ہے. ماضی میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اہل علم میں ملوث ہو سکتے ہیں. بندگاہی, بد زبانی اور یہ دوسری شاید چیزیں ایک عام ہو گئی ہیں ہمارے مدارس کے اندر. پہلے زمانے میں طلبہ کے اندر اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس زمانے کے طلبہ کو اپنے آپ کو ہر چھوٹی بڑی معصیت سے بچانے کا اہتمام کرتے تھے, اور یہ ساری چیزیں تو وہاں اتنا نام و نشان نہیں تھا. وہ بس پورے طور پر پڑھائی میں مشغول رہتے تھے صحیح گناہوں سے. پھر یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو کسی کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. کسی اپنے ساتھی کو تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب اس آدمی اس گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کو کیسے علم آئے گا. بہت سا ایسا ہوتا ہے بعض طلبا اپنے سے چھوٹے طلبا کو یا کلاس میں کسی سا بےچارا نیک طالب علم ہے سیدھا سادہ, اس کو ستاتے ہیں, اس کو چھیڑتے ہیں, اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ جو تکلیفیں پہنچانا ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس سے آدمی ہمیشہ کے لیے علم سے محروم ہو جاتا ہے, اور پھر اپنے ساتھیوں ہی کو نہیں اپنے اساتذہ کو تکلیفیں پہنچانا. دور جن اساتذہ نے ہم کو آداب سے مزین کیا, ہم تو بالکل کندے ناتراش تھے. گھر سے آئے تو بالکل کچھ نہیں جانتے, جاہل مطلق تھے. ان اساتذہ نے شرعی آداب سے اور شرعی جو ہے احکام سے واقف کیا, اس کے اوپر چلنے کا سلیقہ ہم کو عطا بتایا. اب ہم انہیں کو تکلیف پہنچائیں تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. دوبارہ یہ معصیت سب سے پہلی رکاوٹ جو ہے حصول علم کی راہ میں کیا ہے, معصیت ہے. اس سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانے کا اہتمام کیجیے. اور سب قدیم زمانے سے طلبا کے یہاں اس کا خاص اہل علم کے یہاں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا. اس لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے, اب یہ موبائل کا استعمال, موبائل میں جو انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں ہو, اور دوسری چیزیں آپ جو کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں اور اسی کا تذکرہ کرتے ہیں اسی میں اپنے, یہ کرکٹر کون ہیں؟ یہ کوئی اللہ کے جو ہے مقرب بندے ہیں؟ یہ تو وہ ہیں جن کی اکثریت تو ان کی غیر مسلم ہے. مسلمانوں میں بھی جو ہے وہ تو پاس فاجر ہیں. ایسوں کی طرف اپنے دل کو مائل کرنا, ایسوں کی محبت سے اپنے دل کو بھرنا, یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. لا تر کروں فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے جو ہے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, تم ان کی طرف مت ڈلو, مت مائل ہونا, ورنہ جہنم کی آگ تم کو بھی چھو لے گی. اس لیے ایسی ساری چیزوں سے اپنا بہت زیادہ دور رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا مشورہ تو یہی علم دین کا حصول ہونا چاہیے. آپ کو فرصت ہی نہ ہو کسی کے ساتھ بات کرنے کی. پہلے زمانے میں جب موبائل نہیں تھا, فون نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, بلکہ ڈاک کا نظام بھی اتنا اونچا نہیں تھا, بہت کبھی کبھار ڈاک آتی تھی. اس زمانے میں بھی جب لوگ پڑھتے تھے اور ان کے پاس کوئی خط آتا تھا تو اس آنے والے خط کو بھی پڑھنا وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو پڑھیں گے تو اس میں کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے ہمارا دھیان پڑھائی سے ہٹ جائے گا. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جب تھانہ بھون سے دیوبند پڑھنے کے لیے آئے تو شوال سے لے کر شعبان تک کوئی تعلق اپنے گھر سے نہیں رکھتے تھے. یہاں تک کہ جو حدود آتے تھے وہ آپ حضرت نے ایک برتن رکھا تھا ایک مٹکا رکھا تھا وہ حدود بھی اسی میں ڈالتے تھے پڑھتے ہی. سالانہ امتحان سے فارغ ہونے کے بعد جب چھٹی ہوتی تھی تب اس کو الٹتے تھے اور پڑھتے تھے. اب کسی کی انتقال کی خبر ہے, کسی کی پیدائش کی خبر ہے, کسی کی شادی کی خبر ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی گیا ان کو پڑھنے میں رکاوٹ نہیں ہے جلدی اتنا زیادہ ہے تمام. اور ہم جو ہیں پل پل کی خبر رکھتے ہیں اور وہ بھی گھر کی نہیں بلکہ میچ کی. گھر کی رکھے تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی ہمارے ماں باپ بیمار ہیں ذرا معلوم کریں کہ ایسی ان کی طبیعت, اس کی تو فکر نہیں ہے. فکر یہ ہے کہ کون سی ٹیم جیت گئی اور کون سی ہار گئی, اسی کے لیے اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں. یہ جو ہم نے اپنے لیے وطیرہ اختیار کر رکھا ہے یہ اہل علم کا وطیرہ نہیں, یہ طلبا کی شان نہیں ہے. ہمیں تو اپنے آپ کو اس کے لیے بالکل کیا کر دینا ہے, قربان کر دینا ہے. بقدری قدر تو تصب المعالی ومن طلب الولا سہر اللیالی ترول عز وتنام لیلا یخود البار من طلب العالی. قدر قدر تو تصب المعالی, آپ جتنی محنت کریں گے اتنی اونچے مرتبے حاصل کر سکتے ہیں, جتنی مشقت اٹھائیں گے محنت کریں گے اس کے مطابق بلند مرتبے ملیں گے. اور من طلب الولا سہر اللیالی, جو اونچا مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے. اور پھر یہ ترم العز و تناول لیلا, تو آئندہ کی زندگی میں عزت چاہتے ہو اور رات کو آرام سے سوتے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لَخُو يَخُوذُ الْبَارَ مَنْ تَرَبَ الْعَالِ, جو آدمی موتیوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تو سمندر کے اندر ہوتا لگاتا ہے, وہ بیٹھا نہیں رہتا, تو محنت کرنی پڑے گی. تمنا تو ہر ایک کی یہ ہے کہ ہمیں خوب علم آ جائے, ہم دین کے خادم بن جائیں, دعائیں بھی کرائیں گے, لیکن کرتے کچھ نہیں. بھائی ایک آدمی دکان کھول کر کے اور سب سے دعائیں کرائے دعا کر, لیکن دکان کے چلانے کی طرف دھیان دیتا نہیں, خالی دعاؤں سے تھوڑا کام چلے گا, محنت کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے جو ہے آپ کو محنت سے کام لینا ہے. دوبارہ حصول علم کی راہ میں یہ گناہ جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے, بلکہ ہم کو تو چاہیے جو کچھ پڑھیں اس پر فوراً عمل کرنے کا اہتمام کریں. خالی علم حاصل کر لینا عمل نہ کرنا, آپ نے جیسا کہ گزشتہ میں پڑھا ہوگا کہ جو علم چندا کے بیشتر خانی, جو عمل کر تمہیں اس نادانی کے ساتھی فرماتے ہیں کہ علم کتنا ہی پڑھ لو اگر تمہارے اندر عمل نہیں ہے تو تم جاہل ہی ہو. چار چار پایا برو کتابیں نہ محقق بود بود نہ دانشمند, چار پایا برو کتابیں. چل کسی جانور کے اوپر چند کتابیں لاد دی, اس کی وجہ سے وہ کیا محقق بن جائے گا, عقل مند بن جائے, علامہ بن جائے گا؟ یہ سی ڈی جو آتی ہے, سی ڈی کسی کمپیوٹر کی, ایک ایک سی ڈی میں ایک ایک ہزار کتابیں اندر ہوتی ہیں, ہے یا نہیں؟ اس کو آپ علامہ کہیں گے, مولانا کہیں گے, وہ مولانا نہیں بننے والے. اس میں لاکھ کتابیں آ جائیں گا وہ سی ڈی سی ڈی ہے, وہ مولانا نہیں. مولانا تو آپ بن سکتے ہیں, آدمی بنے گا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ خالی ان حروف کو یہ کرنا چاہیے, جب تک کہ عمل کا اہتمام نہ ہو, عمل کا اہتمام ہونا چاہیے, اس کی طرف توجہ دیجیے. دوبارہ علم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پہلی تو یہی ہے, کون سے معاشرے اور خاص کر کے ہمارا طبقہ بد نگاہی اور بد زبانی کا شکار ہوتا ہے. بد نگاہی عام, اب یہ باہر نکلیں گے عورتوں کو دیکھیں گے نامحرم عورتوں کو, اور خالی زندہ نامحرم عورتوں کو دیکھنا اسی کا نام بد نگاہی نہیں ہے. اور نامحرم عورتوں کی تصویریں یہ بڑے بڑے سائن بورڈ کے اوپر جہاں اشتہارات لگے ہوئے ہوتے ہیں, یا اخبارات میں یا موبائل کے اندر یہ جو تصویریں ہیں یہ بھی سب کیا ہے؟ یہ بھی بندی آئی ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی گناہ ہے. اس سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانے کی ضرورت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدنگاہی کی وجہ سے آدمی کی طاعت کا نور سلب ہو جاتا ہے. علم حاصل کرنا یہ تو ایک بہت بڑی طاعت ہے، لیکن آپ بدنگاہی مبتلا ہوں گے تو وہ نور ختم ہو جائے گا، علم نہیں آئے گا. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور بس زبانی سے بھی بچاؤ. بس زبانی لڑائی جھگڑا غیبت چغلی جھوٹ آپس میں لڑائی کرتے ہیں، ایک غیبتیں کرتے ہیں، اور پھر غیبتوں میں بھی بڑا حصہ غیبت کا کس کا ہے؟ اپنے اساتذہ کا، اپنے محسنین کا. محتم صاحب کی غیبت کریں گے سمجھائیں گے نہیں، اور جو جن کا احسان ہے ہم پر انہیں کی غیبت کرتے ہیں، اور اسی میں ہمارا وقت گزرتا تھا. اپنے ساتھیوں ساتھ لڑائی جھگڑا، یہ بس زبانی سے بھی اپنے آپ کو بچا. یہ دو گناہ سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا تو ان شاء اللہ دوسرے گناہ سے بچنا آسانی ہو جائے گا آپ کے لیے. دوبارہ پہلی چیز جو علم کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ تو ہے کیا؟ معاصی. دوسری چیز جو علم کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ لا یعنی، فضول کام، یعنی وہ کام جن کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ. جیسے یہ کرکٹ وغیرہ ہے جس میں آپ لگیں گے، اس میں بہت سا فائدہ ہے کہ اس کی کمنٹری سنیں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کا حال معلوم کریں گے، اخبارات میں پڑھیں گے. یہ بلکہ یہ تو گناہ ہے، سمجھیے. تو بہرحال یہ لایانی جو ہے یہ بھی علم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانے کی ضرورت ہے. تیسری رکاوٹ سستی. طالب علموں کو تو ہر وقت جو ہے چست ہونا چاہیے، 24 گھنٹے لگا رہا ہے کام کتاب کے اندر، اس کو فرصت ہی نہیں ملنی چاہیے. ہر وقت اس کا دھیان کتاب میں ہو. درسگاہ میں ہے وہاں تو کتاب میں ہے، لیکن کھانا کھا رہا ہو تو بھی آپ کا دماغ کہاں ہو؟ کتاب میں چلتا ہو. جیسے تاجر ہوتا ہے، تاجر دکاندار، تو وہ کھانا کھا رہا ہو تو اس کا جی اٹکا ہوا ہے کہاں؟ دکان. آپ کا بھی جی کتاب میں اٹکا ہوا ہو. ہر وقت وہ کتاب کے کسی نہ کسی مسئلے کے حل میں آپ مشغول ہوں، تب کہا جائے گا کہ آپ ہوتی کی معنی میں طالب علم ہیں. تو بہرحال جو ہے ذرہ برابر سستی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر وقت حصول علم کے لیے آپ خوب مشقت اٹھائیں، محنت اٹھائیں. ہمارے اسلاف آپ دیکھیں گے کہ وہ معمولی تھوڑا سا وقت آرام کرتے تھے، ورنہ پورے 24 گھنٹے علمی مشغلہ ہی رہتا تھا. کھانا تک گوارا تھا. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہے ہم پڑھتے ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ حضرت فرماتے ہیں، نابینتی میں خود بھی لکھا ہے کہ میں شام کا کھانا، اب میں مطالعہ کر رہا کہ کھانا کھاؤں گا تو مطالعے میں نہ رہ جاؤں گا. کہا میری ایک بہن تھی، میں مطالعہ کرتا تھا اور مجھے لوگوں میں دیا کرتی تھی، اس کا جب انتقال ہو گیا اب میری کوئی ناز برداری کرنے والا نہیں رہا تھا، انہوں نے کھانا ہی چھوڑ دیا. بس 24 گھنٹے میں ایک وقت لگا دیتے تھے دوپہر کو. وہ بھی کبھی کبھی علمی مشغلے میں اتنے مشغول ہوتے تھے کہ وہ بھی بھول جاتے تھے، اور کھانا کھائے ہوئے جب 30-30 گھنٹے گزر جاتے دوپہر کو کھانا بھول گئے کھانا، تو اثر کے وقت یا مغرب کے قریب جب تب جسم کے اندر کمزوری محسوس ہوتی تھی بھوک کی وجہ سے، تب خیال آتا یہ کمزوری کا ہی ہے، تو سوچتے تھے تو کہ وہ آج کھانا ہی کھایا نہیں، بھول گئے. یہ وہ وجہ تھے کہ انہوں نے علم کے لیے اتنے سارے مجاہدے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا. ایسے طلبا بھی گزرے ہیں تو خالی روٹی کھاتے ہیں. میرے شیخ نے لکھا ہے جگہ پر کہ ایک طالب علم تھا، وہ سالن نے روٹی لے لیتا تھا، جیب میں رکھ لیتا تھا، کتاب پڑھ رہا ہے اور روٹی کھا رہا ہے، بس پانی پی لیا اسی پر، تاکہ کھانے میں مشغولی کے نتیجے میں وقت برباد نہ ہو. ان کے نزدیک کھانے میں مشغولی یہ بھی وقت کی بربادی تھی، تو اسی کو اس طرح بچایا کرتے تھے. دوبارہ سستی سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. تیسری رکاوٹ کاہلی اور سستی، اور چوتھی رکاوٹ جو ہے بے ادبی اور گستاخی. اپنے اساتذہ کی بے ادبی، کتاب کی بے ادبی، درسگاہ کی بے ادبی، علم کے جو بھی اسباب ہیں ان کی بے ادبی، اس کی وجہ سے بھی آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے بے ادبی سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. ابن وہب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں اور مشائخ مالکیہ میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے علم سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا ادب سے پہنچا. اس لیے ادب کا بہت لحاظ ہونا چاہیے, بہت خاص اہتمام ہونا چاہیے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے تو صفا بھی بہت آہستہ تھے, الٹتے تھے تاکہ آواز پیدا نہ ہو اور حضرت کو تکلیف نہ ہو. یہ حال ہے اس زمانے میں. طلبہ مغیرہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم نقی ہمارے خدا سے ایسے ڈرتے تھے جیسے بادشاہ وقت سے ڈرا جاتا ہے. وہ اتنا زیادہ ادب اور احترام تھا, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا علم نوازا. تو بے ادبی جو ہے وہ بھی علم کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. چار چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کس سے؟ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے. دوسرا لا یعنی فضول کاموں سے. تیسرا سستی نہیں بلکہ ہر وقت لگے رہو چستی. اور چوتھا بے ادبی. یہ چار چیزیں ہیں جو علم کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے, سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں گے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے, اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو نے معاذ اپنے فضل سے ان تمام طلباء کو اپنے اپنے گھروں سے نکال کر یہاں حصول علم کے لیے پہنچایا ہے. اب مزید فضل فرماتے ہوئے ان کو اس بات کی توفیق عطا فرما وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو حصول علم کے لیے استعمال کریں اور وہ تمام چیزیں جو حصول علم کی راہ میں رکاوٹ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام. اللہ ان میں سے ہر ایک کو تو اپنے دین کی خدمت کے لیے, اشاعت کے لیے, حفاظت کے لیے بے انتہا قبول فرما. ان سب کو عقائد حقا, علوم نافع, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کی, برے اثرات اور برے لوگوں کی, بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. ہر وہ چیز جو علم کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے ایسے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اس جامعہ کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے علمی, اخلاقی, انتظامی, تعلیمی, تربیتی, اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اس کے قائم کرنے والوں, چلانے والوں, پڑھانے والوں, پڑھنے والوں, تعاون کرنے والوں, تعلق محبت رکھنے والوں سب کو انتہا قبول فرما. ہر قسم کے شرور تر آباد بلیات مکانے سے اس کی حفاظت فرما. اس کی تمام ضروریات اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمتك.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.